بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. چالیس احادیث نووية کے شرح کا درس جاری ہے. امام ابو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه فرماتے ہیں، الحديث التاسع والثلاثون، حديث کا متن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. اس حدیث کا ترجمہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے میرے لیے میری امت سے خطا، بھول اور وہ کام جن کے کرنے پر انسان کو مجبور کر دیا جائے معاف کر دیا ہے. یہ حدیث حسن ہے، اسے ابن ماجہ نے اور بیہقی نے اور ان دونوں کے علاوہ بھی بعض محدثین نے روایت کیا ہے. یہ عظیم حدیث ہے، مختصر سی حدیث ہے لیکن بہت ہی عظیم پیغام کی حامل ہے. فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں، نمبر ایک، امۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتان، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں دو قسم کی ہیں. حدیث میں آیا ہے ان اللہ تجاوز لی عن امتی، اس امت سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی امتیں ہیں، امت دعوت و امت اجابہ. پہلی قسم کی امت ہے امت دعوت، دوسری قسم ہے امۃ اجابہ. فامۃ الدعوہ، امۃ الدعوہ سے کیا مراد ہے؟ ہم کل انسی و جنی من حین بعثته الى قیام الساعه. امۃ الدعوہ سے مراد ہر انس اور جن ہے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر قیامت تک. جتنے بھی جن اور انس ہیں، یعنی جو مکلف ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے بھیجے گئے ہیں، خاص اپنے قوم کے لیے نہیں. یہ خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے وہ اپنی قوموں کے لیے خاص بھیجے جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب مکلفین کے لیے مبعوث فرمایا. تو امت الدعوہ یعنی وہ امت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننا فرض ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اسے کہتے ہیں امت الدعوه. ہر انس اور جن سے کیا مراد ہے؟ کافر مومن سب شامل ہیں کہ نہیں؟ اس میں سب شامل ہیں، ہر انس اور ہر جن. جیسے انسانوں میں مومن ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، فاجر بھی ہوتے ہیں انسانوں میں، اسی طرح جنوں میں بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. وَأُمَّتُ الْإِجَابَةِ، امت اجابت سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں هُمُ الَّذِينَ وَفَّقَهُمُ اللَّهُ، هُمُ الَّذِينَ وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِلدُّخُولِ فِي دِينِهِ الْحَنِيفِ وَصَارُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. امت الاجابہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے دین حنیف میں داخل ہونے کی، اور وہ مسلمان بن گئے. دین حنیف کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین حنیف دین توحید اور سنت ہے، دین اسلام ہے، اور ہر نبی کا دین دین اسلام ہی تھا. یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جسے لوگ پہچانتے نہیں ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کا ایک ہی دین تھا، اور اس دین کا نام ہے الاسلام، دین اسلام. یہودیت، نصرانیت، سکھزم، بدھزم، ہندوازم، یہ سارے کے سارے لوگوں کے ایجاد کردہ نام ہے. یہودیت بھی اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے، یہ وہ دین نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا. موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل اس کا نام بھی اسلام تھا. عیسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل اس کا نام بھی اسلام تھا. تو امت الاجابہ سے کیا مراد ہے؟ ہر مومن، ہر مسلمان جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرمایا اور دین حنیف دین اسلام میں داخل ہوا، اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. والمراد من الامتی فی هذا الحدیث، اس حدیث مبارکہ میں امت سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکره علیہ. کون سی امت مراد اس حدیث میں؟ امت الاجابہ، بارک اللہ فیک. شیخ صاحب فرماتے ہیں والمراد من الامتی فی هذا الحدیث امت الاجابتی. ومن امثلتی امت الدعوتی، اچھا امت دعوت کی کیا مثال ہے؟ ہمیں کہاں سے ملا کہ امت الدعوت بھی ہوتی ہے؟ ہر جن و ہر انس کافر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ؟ کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ اس کی ثبوت کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی مثال، امت الدعوت کی مثال، قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامة، اس امت میں سے کوئی ایسا نہیں جو مجھے جس نے مجھے سنا ہے، یہودی ولا نصرانی، یہودی اور نہ ہی نصرانی، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به، پھر وہ مر جاتا ہے اور وہ اس چیز پر ایمان نہیں لے کے آتا جس سے مجھے مبعوث کیا گیا، جو رسالت مجھے عطا کی گئی اس پر ایمان نہیں لے کے اور وہ مر گیا، الا كان من اصحاب النار، الا یہ کہ وہ اصحاب النار میں سے جہنمی ہوا. اس مسلم نے روایت کیا ہے، رواہ مسلم. من هذه الامه، ثم سے کیا مراد؟ یہود و نصران، یہود و نصارہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ امت الدعوہ میں سے ہیں. اچھا، اگر مطلقاً کہا جائے امتی سے کیا مراد ہے؟ امت الاجابہ. یاد رکھیں، اگر امت کہا جائے کہ فلان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، قید نہیں ہے اجابت کی یا دعوت کی، تو کیا مراد ہے؟ امت الاجابہ، مسلمان مومن ہی، مسلمان ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ امت الدعوہ ہے. اس لیے جب ہم یہ حدیث، معروف اور مشہور حدیث بیان کرتے ہیں، یعنی ہمیں اس تفصیل میں جانے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کوئی فائدہ ملتا ہے؟ فائدہ دیکھیں کتنا بڑا ہے. جب ہم نے یہ حدیث بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنے گئے. سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کون سا فرقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں الجماعہ جماعت ہے. اچھا، مخالفین نے، اعتراض کرنے والوں نے، اور خاص وہ اعتراض اس حدیث پہ وہ کرتے جس کے دل میں کوئی خرابی ہے، جس کے منہج میں کوئی بگاڑ ہے، وہ اعتراض کرتا ہے، جس کو پتہ ہے جب 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں اور ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، روافض کے علاوہ، باقی جتنے بھی روافض کے علاوہ، رافضی جو ہے، روافض جو ہے وہ صحابہ کرام پر تبرع بھی کرتے ہیں، بد کلامی، بد زبانی بھی کرتے ہیں، تکفیر بھی کرتے ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی گروہ ہیں امت کے، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام سے محبت کرنے کا زبانی کلامی دعویٰ ضرور کرتے ہیں، اور سچا دعوے دار وہ ہوتا ہے جو اتباع کرتا ہو، جو اتباع کرتا ہو. تو جب یہ ہم سامنے رکھتے ہیں اور پھر بدعتوں کی بات کرتے ہیں، بدعت جشن میلاد النبی کی مثال کو بدعت ہے، ہم کہتے ہیں صحابہ کرام تو کیا نہیں ہے، پھر یہ 73 فرقے حدیث سامنے لے کے آتے ہیں، تو ان کے پاس جب نکلنے کا کوئی اور چارہ نہیں بچتا تو کہتے ہیں 73 فرقوں سے مراد یہ امت دعویٰ ہے جس میں یہود و نصارہ شامل ہیں. ایک فرقہ مسلمانوں کا جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو 72 فرقے یہود و نصارہ کے ہیں. دیکھا کہاں سے کیسے غلط فہمی ان کی ہوئی، اگرچہ غلط فہمی کی بات ہی نہیں، حدیث بالکل واضح ہے، یہود و نصارہ پہلے خارج ہو چکے ہیں، 71 فرقے یہودیوں کے، 72 فرقے نصارہ کے، 73 فرقے میری امت کے. تو یہود و نصارہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ وہ تو پہلے خارج ہو چکے ہیں کہ نہیں، وہ امت الدعوت ہی نکل گیا. اب امت الاجابہ کی بات ہو رہی ہے، میری امت یعنی امت الاجابہ جو ہے وہ 73 فرقے میں بٹے گی. اور واقعہ کیا گواہی دیتا ہے، حقیقتاً دیکھیں آج اس کا کیا مطلب، جس نے کلمہ پڑھا ہے اب وہ کافی، وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، کبھی کفر کر نہیں سکتا، سبحان اللہ. تو کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں، روافض کو دیکھ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور امہات المؤمنین کو گالیں بھی دیتے ہیں، تکفیر بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی تکفیر بھی کرتے ہیں، بلکہ اس قرآن مجید کو نہیں، دین کی بنیادوں سے ہی ہمارا اختلاف ہے ان سے، اہل سنت کا ان سے اختلاف ہے. خوارج کو دیکھیں، صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی، سبحان اللہ، ان کی تکفیر بھی کی ہے، روافض نے تکفیر کی ہے اور خوارج نے بھی تکفیر کی، دوسرا گروہ خوارج کا بھی ہے، میں بھول گیا تھا، تو خوارج نے بھی تکفیر کی ہے بعض صحابہ کی. تو کیا ہم یہ کہیں کہ یہ امت اجابہ میں سے ہیں اور یہ 72 فرقوں میں نہیں ہے؟ کوئی کہے گا یہ؟ سبحان اللہ. جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ہر وہ گروہ جس نے صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت کی ہے، شدید مخالفت کی ہے، وہ ان 72 فرقوں میں شامل ہے. یہ قاعدہ یاد رکھے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے، امت الاجابہ بھی ہوتی، امت الدعوہ بھی ہوتی، امت الاجابت سے مراد ہر مسلمان ہے جس میں اہل بدعت بھی شامل ہیں کہ نہیں، یہ بھی شامل ہے، لیکن کافر اس میں شامل نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والخطأ، خطأ سے کیا مراد ہے؟ فعل شيء من غیر قصد. خطأ سے مراد، خطأ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، من غیر قصد، بغیر نیت کے، بغیر قصد کے. والنسیان، بھول کیا، بھول کا کیا معنی ہے؟ ان یکون ذاکرا لشیء فینساه عند الفعل. نسیان، بھول سے یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز پہلے اسے یاد رہتی ہے، پھر اچانک وہ بھول جاتا ہے اور وہ عمل کر لیتا ہے بغیر یاد کیے ہوئے. والاکراہ، تیسری بات اس حدیث میں کیا ہے؟ الاکراہ، اکراہ سے کیا مراد ہے؟ جبر ہے، زور زبردستی ہے. جیسا فرماتے ہیں الالجاء علی قول او فعل، کسی کو کوئی بات کرنے کی یا کوئی عمل کرنے پر مجبور کیا جائے، اسے کہتے ہیں الاکراہ. والاثم مرفوع فی هذه الثلاثه، جو اثم، جو گناہ ہے وہ مرفوع ہے، یعنی ان تینوں پر سے قلم اٹھا دی گئی ہے، یعنی یہ جو تین ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں، خطا، بھول اور جسے مجبور کیا جائے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص خطا کر لیتا ہے اور غیر شرعی عمل کر لیتا ہے، یا شریعت کے خلاف کوئی قول کہہ دیتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، یا کوئی بھول سے کوئی بات کر لیتا ہے، یا کسی کو مجبور کر دیا جاتا ہے، یہ تین ایسی صورتیں ہیں. اب ان تینوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ شرعاً کوئی پکڑ نہیں ہوگی. وقد جاءت الأدلة من كتاب الله عز وجل على رفع ذلك اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن مجید میں سے دلائل آئی ہیں جن میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اثم جو گناہ ہے ان سے رفع کر دیا گیا. قال اللہ عز وجل, اللہ عز وجل فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا قال اللہ قد فعلت اخرجه مسلم. سورۃ بقرہ کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ نہ کرنا ان نسینا جب ہم بھول جائیں او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو جائے. سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ حدیث قدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت میں نے تم لوگوں کی دعا قبول فرما لی یعنی اب میں مواخذہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں. واللہ اگر بھول اور خطا بھی معاف نہ ہوتی تو ہم کہاں جاتے؟ ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو جس نے کبھی خطا نہیں کی ہے, جو کبھی بھولا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. وقال اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت به ولكن ما تعمدت قلوبكم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے اس چیز پر جو تم سے خطا میں سرزد ہوئی, ولكن ما تعمدت قلوبكم لیکن پکڑ اس چیز پہ ہوگی جو تم لوگ اپنے دلوں سے یقین کے ساتھ قصدن کرتے ہو. جب کوئی شخص کسی چیز کی نیت کرتا ہے اور اس پہ عمل کر لیتا ہے پھر اس کی گناہ اور ثواب اس چیز سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اگر بھول کی وجہ سے دل میں نیت نہیں ہے بغیر نیت کے کوئی کام کرتا ہے پھر اس کی یہ خطا مانی جاتی ہے اور اس پر کوئی گناہ ہے کوئی حرج نہیں ہوتا. وقال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا. اب زور زبردستی اور جبر کے تعلق سے دلیل الگ سے شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. وقال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا سوائے ان کے من اکرہ وہ جن کو مجبور کیا گیا وقلبہ مطمئن بالایمان جبکہ اس کا دل ایمان میں مطمئن ہے یا ایمان سے مطمئن ہے ولیکن پکڑ اس کی ہوگی من شرح بالکفر صدرا جس نے کفر سے اپنے سینے کو کوشادہ کیا. جو کفر پہ مطمئن ہو جاتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی پہ مطمئن ہو جاتا ہے قصدن اپنی نیت سے کفر کر بیٹھتا ہے یا کوئی نافرمانی کر بیٹھتا ہے تب اس کی پکڑ ہوتی ہے. وَأَمَّا مَا أَتْلَفَهُ لِغَيْرِهِ فَهُوَ مَضْمُونٌ. ٹھیک ہے, خطا معاف ہے, بھول بھی معاف ہے, مجبوری بھی معاف ہے, لیکن اگر کوئی غلطی سے بھولے سے کسی کے حق تلفی کر لیتا ہے اس پہ گناہ تو نہیں ہے بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے. اچھا, جس کا نقصان ہوا ہے اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ اب یہ جس سے خطا ہوئی ہے اور دوسرے کے حق تلفی کر بیٹھا ہے اب یہ ضامن ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے فہو مضمون, یہ شخص ضامن ہے, یعنی اس کی جو بھی حق تلفی ہوئی ہے اس شخص پر لازم ہے کہ اس کا نقصان کو پورا کر اس کو واپس کرے. مثال کے طور پہ کل قتل خطأ, جیسے کہ غلطی کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے جب کسی کا قتل ہوتا ہے تجب فیہ الدیۃ مع الکفارہ. قتل خطا, قتل عمد بھی ہوتا ہے, قتل شبہ عمد بھی ہوتا ہے اور قتل خطا بھی ہوتا ہے, تین قسم کے قتل ہوتے ہیں. تو قتل عمد تو جان بوجھ کے کوئی شخص اسے قتل کر لیتا ہے اس پر تو قصاص ہے, قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا ہے, اس میں دیت ہوتی ہے اور کفارہ ہوتا ہے. وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا أَوْ قَتْلِ مَعْصُومٍ, اگر کوئی کسی کو مجبور کر دیتا ہے زنا کرنے پر یا کسی معصوم کی جان لینے پر. معصوم سے کیا مراد ہے یہاں؟ جس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں کون کون شامل ہیں؟ مسلمان اور ذمی کافر اور معاہد کافر بھی شامل ہے, یہ معصوم ہے. یعنی ان کی جان کوئی شخص بغیر شرعی دلیل کے لے نہیں سکتا, السلام ورحمة الله. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا یجوز له ذلك. اب اگر کوئی کسی شخص کو مجبور کر دیتا ہے زنا کرنے پر یا کسی اور شخص کو قتل کرنے پر تو تب اس کے لیے جائز نہیں ہے کسی مجبوری کے حالت میں زنا کر لے یا کسی اور کو قتل کر لے. فلا يستبقي حياته بقتل غيره. ایسا شخص اپنی جان کو بچا کر کسی اور کی جان کو نہ لے اس کے لیے جائز نہیں ہے. مجبور جب کوئی شخص اسے مجبور کرتا ہے اب کیوں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اب اس چیز پہ عمل کرے جس کے لیے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو جان کو بچانے کے لیے کفر بھی کر سکتا ہے بندہ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قصہ معروف ہے اس آیت کریمہ کے سبب نزول میں کہ مشرکین نے پکڑا قید کیا شدید تکلیفیں پہنچائی یہاں تک کہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان کے خلاف کچھ باتیں کریں برا بھلا کہیں تو مجبوراً کچھ کہا پھر واپس آئے روتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی ہے میں ہلاک ہو گیا. کیا ہوا عرض کرتے ہیں کہ مشرکین نے اس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے اور میں نے اس طریقے سے کہہ دیا آپ کے شان میں گستاخی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اپنے دل کو کیسے پاتا ہے دل میں تمہارے کیا ہے. کہتے ہیں ایمان ہے آپ سے محبت ہے دل میں تو یہ چیز نہیں ہے صرف تو وہ زبان پہ تھی مجبوری کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عہد فعد اگر دوبارہ وہ تم مجبور کرے تب دوبارہ بھی ایسے کہہ دینا. پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سبحان اللہ. یہ دین کی آسانی ہے. تو کفر کی حد تک اگر کسی کو مجبور کرتا ہے قتل کی دھمکی دے تو بندہ کفر کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے حقیقتاً وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر اگر کسی اور کی جان لینے پر کسی کو مجبور کیا جائے اب ایک طرف اس کی اپنی جان ہے دوسری طرف کسی اور کی جان ہے اب یہاں پر کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اور کی جان کو لے لے. جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں پر دونوں آمنے سامنے اس کی اپنی جان ہے کسی اور کی جان ہے تو اس کی اپنی جان جاتی ہے تو چلے جی کسی اور کی جان کو لے نہیں سکتا وہ. واضح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی جان کو بچائے اور کسی اور کی جان کو لے لے. کیسے کیسے سجدہ کرنا ہے نہیں اس کے لیے بھی بھائی کہ یہ سوال ہے کیا استفسار ہے کہ قول کی حد تک تو ٹھیک ہے بندہ کچھ قول کہہ دیتا ہے دل میں ایمان ہوتا ہے مجبوراً کوئی کسی کو مجبور کرتا ہے دین کو گالی دینے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاخی کرنے کے لیے تو قول کی وجہ سے تو معافی ہے کفر نہیں ہوتا. لیکن اگر عملاً کوئی شخص کسی کو مجبور کرتا ہے کہ جا کے قبر کو سجدہ کرو یا صنم کو یا بت کو سجدہ کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے یہ بھی اس میں شامل ہے یہ بھی اکراہ میں شامل ہے. کیونکہ قاعدہ کیا ہے الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان دل میں ایمان ہے توحید ہے سنت ہے الحمدللہ مسلمان ہے. کوئی ہندو آ کے کنپٹے پسٹل رکھ کے کہتے ہیں ہمارے بت کو سجدہ کرو تو میں بھی شوٹ کر دیتا ہوں میں. دل میں تو ایمان ہے کہ نہیں اب ظاہر میں سجدہ کر لیتا ہے اب اس کی معافی کفر نہیں ہے یہ واللہ اعلم. جی ہاں کتاب التوحید میں معروف قصہ ہے. جی ہاں جی ہاں بعض العلماء کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن صحیح بات ہے کہ حدیث صحیح ہے. یہ تو بھائی یہ کہتے ہیں بھائی کا اصل یہ سوال ہے ایک حدیث میں آیا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو مجبور کر دیتا ہے تو مجبوری کے حالت میں کفر کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے حقیقتاً کفر نہیں ہوتا. اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ دو لوگوں کا گزر ایک بستی سے ہوا اور بستی والوں کو ایک عادت تھی کہ جو بھی مہمان آتا تھا وہ اپنے بت کے لیے قربانی کروا دیتے تھے ان لوگوں سے جو ان کے مہمان ہوتے تھے. تو دو لوگوں کا گزر وہاں سے ہوا تو لوگوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہمارے بت کو تم لوگ کوئی قربانی پیش کرو. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مسافر ہیں کچھ بھی ہیں کوئی جانور نہیں ہے کیا قربان کریں پیسہ بھی نہیں خرید کے کوئی قربانی دے. ٹھیک ہے مکھی انہوں نے کہا مکھی قربان کر دو کچھ نہ کچھ کرنا ضروری، مکھی قربان کر دو. تو ایک نے تو مکھی بھی قربان نہیں کی، ان کو قتل کر دیا، وہ جنت میں چلا گیا. دوسرے نے مکھی کی قربانی دی، اسے چھوڑ دیا، بعد میں مرا، وہ جنت، وہ دوزخ میں چلا گیا. تو بھائی کا یہ سوال ہے، تو اس حدیث میں تو آیا ہے کہ معافی ہے، اس حدیث میں آیا کہ اس کی پکڑ ہے، دو میں توفیق کیسے کریں؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس حدیث ضعف کی وجہ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ، راوی جو حدیث کے ہیں وہ من صغار الصحابہ میں سے ہیں، اور بہت چھوٹی عمر کے تھے جب ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. تو جنہوں نے اس حدیث پہ اعتراض کیا، یہ کہا کہ ضعیف ہے، کیونکہ یہ قول، یہ روایت صحابی نے سنی نہیں براہ راست، تو مرسل سمجھی جاتی ہے کہ اس نے کسی اور سے سنی. کوئی اور کون، تابعی بھی ہو سکتا ہے، صحابی بھی ہو سکتا ہے. اور جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، انہوں نے یہ کہا کہ مرسل الصحابی ہے، کیونکہ چھوٹے سے عمر میں بھی، یہ بات درست ہے کہ چھوٹے سے عمر تھی، لیکن اس نے، انہوں نے کسی صحابی سے سنا، پھر اس کو روایت کو پیش کیا ہے. الغرض ہم جو پتہ کتاب التوحید میں، اتنی بتا رہا ہوں میں آپ کو، آ رہا ہوں میں. اور یہ حدیث کتاب التوحید میں بھی ہے، امام محمد رحمۃ اللہ نے اس کو کوٹ کیا ہے، اور جو قول راجح ہے حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث ہے. تو دونوں میں توفیق کیسے ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو شریعت تھی، شرع من قبلنا، یہ ان لوگوں کی شریعت تھی جن کے لیے گنجائش نہیں تھی، معافی نہیں تھی، یا ایمان ہے یا کفر ہے، مجبوری کی معافی نہیں تھی. ہمارے لیے یہ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کس کی اتباع کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی. تو جو شریعت ہم سے پہلے ہے، اگر ہماری شریعت سے کوئی چیز ٹکراتی نہیں ہے تو وہ دلیل بن سکتی ہے، لیکن اگر ہماری شریعت سے کوئی چیز ٹکرا جائے تو پھر ہم اس کو لیں جو ہماری شریعت کے مطابق، وہ چھوڑیں جو ہماری شریعت کے مخالف ہے. کوئی اور مثال جانتا ہے جو ہماری شریعت میں نہیں ہے، اس کے مخالف ہماری شریعت میں؟ یہود و نصارہ، یہودیوں میں وہ چیز تھی. سجدہ نہیں، کوئی اور بات ہے. یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے توبہ کے کیا شرط ہے پتہ ہے؟ اقتلوا انفسکم. دیکھیے توبہ کے کتنے انعام ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر. بنی اسرائیل کے لیے توبہ کے لیے شرط یہ، آپ کو اپنے قتل کرو گے تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، قتل نہیں کرو گے تم سچی توبہ نہیں کر رہے ہو. کتنی بڑی آزمائش ہے، یا تو گنہگار رہو مرتے دم تک، توبہ کریں تو قتل اپنے آپ کو کرنا پڑے گا، خودکشی کرنی پڑے گی. اب خودکشیوں کی شریعت میں توبہ کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ خودکشی ہماری شریعت میں کس صورت میں جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. توبہ کے لیے ہمیں قتل کرنا اپنے آپ کو جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. ان کے لیے واجب تھی، جائز نہیں تھی. تو وہ شریعت ان کی شریعت تھی اور یہ ہماری شریعت ہے. تو شرع ما قبلنا یہ قاعدہ ہے، ہمارے اس وقت حجت ہوتی ہے جب ہماری شریعت کی مخالفت نہ ہو. واللہ اعلم. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، مما استفاد من الحدیث، اس حدیث میں سے بعض اہم پیغام. نمبر ایک، بیان سعت رحمت اللہ وفضلہ واحسانہ الی عبادہ. اللہ تعالیٰ کی سعت رحمت، رحمت کی وسعت اور فضل و کرم اور احسان کا بیان اپنے بندوں پر. حیث رفع عنہم الاثم فی هذه الثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو اٹھا لیا ان تین لوگوں سے، کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، یا مجبور کیا جائے کہ کوئی عمل کرنے پر. نمبر دو، شیخ صاحب فرماتے ہیں، رفع المؤاخذتی علی الخطا، مؤاخذے پر، خطا پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا. فان کان الخطا فی ترک واجب فعلہ، اگر خطا واجب کو ترک کرنے پر ہو تو پھر اس واجب کو بجا لانا واجب ہے. خطا ہو گئی ہے، فرض نماز نہیں پڑھی، بھول بندہ گیا ہے، نماز نہیں پڑھی عشاء کی، اب اسے یاد آ گیا ہے، کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا، فوراً پڑھے گا. تو اس کو وقت پہ نہ پڑھنے کا کوئی گناہ ہے؟ نہیں گناہ. لیکن چھوڑنے پر گناہ ہے کہ نہیں، یاد آنے کے بعد بھی؟ تو خطا سے مراد ہے کہ گناہ نہیں ہوگا جب تک خطا ہے، کیونکہ وہ متعمد نہیں ہے، اب اسے یاد آ گیا ہے، اب عمدن ہے کہ نہیں، قصدن ہے کہ نہیں، اب کیوں نہیں پڑھ رہا، اب اس کی پکڑ ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، رفع المؤاخذة علی الخطأ، فإن كان الخطأ فی ترک واجب فعلہ، وإن كان فی اتلاف حق لغیره ضمنه. اگر واجب کو چھوڑنے پر خطا ہے اور اسے پھر یاد آ جائے تو فوراً اس واجب کو بجا لائے، اس پر یہ واجب ہے. اور اگر اس کی خطا یا بھول کسی اور کی حق تلفی کی وجہ بنے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کے حق کو واپس کرے. اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن کسی جس کی حق تلفی ہوئی ہے، جس کا نقصان ہوا ہے، اس کا نقصان اب اس کے ذمے ہے، اس کا نقصان کو وہ واپس کرے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.